بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات، 26 مئی سن 2000، مسجد دارالسلام باغ جنہ لاہور. محترم جناب ڈاکٹر سرارم صاحب نے خطاب جمعہ کے موقع پر پاکستان کے موجودہ حالات پر تبصرہ فرمایا. شکریہ.
الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفا خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره آل عمران، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال عز وجل كما ورد في سورة الروم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال عز وجل كما ورد في سورة السجدة، ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون. ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم اعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. اللہ جو میں نے آیات تلاوت کی ہیں ان میں سے اکثر وہی ہیں کہ جو اس سے پہلے بھی متعدد مواقع پر ان خطابات جمعہ میں آپ کے سامنے بیان ہو چکی. سب سے پہلے سورہ آل عمران کی 3 آیات، 102 تا 104. یہ آیات تو اس اعتبار سے بہت ہی اہم ہیں اور ہماری دعوت و تحریک کے حوالے سے ان کی اہمیت اس اعتبار سے زیادہ نمایاں ہے کہ ان 3 آیات کی وضاحت پر میری ایک مستقل کتاب موجود ہے، امت مسلمہ کے لیے صحیح نکاتی لائحہ عمل. یہ گویا کہ امت مسلمہ کے لیے ایک دائمی اور مستقل لائحہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی ان 3 آیات میں دے دیا ہے. پھر میں نے ایک آیت کی تلاوت کی ہے سورہ روم کی، اور 3-4 آیات کی تلاوت کی ہے سورہ سجدہ سے. جہاں تک پہلی 3 آیات کا تعلق ہے، میں نے عرض کر دیا کہ یہ امت مسلمہ کے لیے ایک مستقل اور دائمی لائحہ عمل ہے، لیکن آج کی جو میری گفتگو ہے وہ ان 3 آیات کے بالکل عین وسط میں جو مضمون آیا ہے اس سے شروع ہو رہی ہے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا كُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم تباہی کے گڑھے کے آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے. فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا ہے. یہ ایک خاص پس منظر ہے، اس کا میں بعد میں وقت ہوا تو وضاحت بھی کر دوں گا. ویسے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، کئی مرتبہ ان آیات کی وضاحت ان اجتماعات میں ہو چکی ہے. یہ جو الفاظ ہیں کنتم علی شفا حفرۃ من النار، یہ خاص طور پر میں آج اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بہت حد تک ان الفاظ ہی کے معلوم ہوتا ہے کہ مترادف ہیں. اور جو دوسری آیت میں نے آپ کو سنائی سورہ روم کی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ فساد کا ظہور ہو چکا ہے بر و بحر میں لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو لا یحب الفساد، فساد کو پسند نہیں کرتا ہے. البتہ جب زمین پر بسنے والے لوگ خود اپنے ہاتھوں سے ایسی کمائیاں کریں کہ جس کا نتیجہ منطقی اور لازمی جو ہے وہ فساد کی صورت میں ظاہر ہو، تو پھر ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اسی فساد کے حوالے کر دیتے ہیں. تو میں یہاں تھوڑا سا اس آیت مبارکہ کے الفاظ میں ایک بدل تبدیلی کر کے عرض کر رہا ہوں کہ ظہر الفساد فی داخل پاکستان و فی خارجہ، فساد جو ہے وہ پاکستان کے اندرون میں بھی اور پاکستان کے بیرون میں بھی پوری طریقے سے ظاہر ہو چکا ہے. اب اس میں سب سے پہلے آئیے بیرونی معاملہ. بھارت جس طریقے سے اس وقت تلا ہوا ہے، جس طریقے کے بیانات وہاں سے آ رہے ہیں، بلکہ اب کچھ دنوں سے اس کے بیانات کے اندر جو تندی تھی اس میں تو کمی ہوئی ہے، لیکن آثار ایسے ہیں کہ شاید امریکہ اسے شہ دے رہا ہے، یا امریکہ کی کوئی لابی ہے، یا امریکہ کا کوئی ادارہ ہے. اس لیے کہ امریکہ جو ہے وہ کسی ایک شے کا نام نہیں ہے. سی آئی اے ایک ایسا ادارہ ہے ان کا کہ جس کی اپنی پالیسیز چلتی ہیں انڈیپینڈنٹ، کہ وہ کیا ہو رہا ہے وائٹ ہاؤس میں اور کیا پالیسی کیپٹل ہل کی ہے، لیکن یہ کہ سی آئی اے خود اپنی جگہ پر ایک مستقل حکومت ہے، اس کی اپنی جو ہے پرائیورٹیز ہوتی ہیں، اس کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان پر کسی حملے کے لیے کوئی نہ کوئی حلقہ ہے امریکہ کا کہ جو بھارت کو پرومپٹ کر رہا ہے، بھارت کی طرف کو جو ہے اس کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آج ہی جو مضمون چھپا ہے، نوائے وقت میں بھی چھپا ہے اور روزنامہ جنگ میں بھی چھپا ہے، جنرل حمید گل صاحب کا، اس کا میں خاص طور پر اس لیے حوالہ دے رہا ہوں کہ ایک تو وہ خود ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہیں، جنرل ہیں، پھر آئی ایس آئی کے سربراہ رہے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ جو بھی جنگی معاملات ہیں یا عسکری معاملات ہیں ملکوں کے، ان کے بارے میں مجھ سے یقیناً انہیں بہت زیادہ بصیرت حاصل ہے. تو انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اس وقت اصل میں جو وہاں کی فوجی قیادت ہے وہ بھی تلی ہوئی ہے، اور جو ایکسٹریمسٹ ہندو ہیں وہ بھی تلے ہوئے ہیں کہ پاکستان پر حملہ کیا جائے. البتہ واجپائی کے بارے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ چونکہ ایک بڑا سیزنڈ پولیٹیشین ہے، بہت پرانا کونا مشق، وہ اس معاملے کے اندر کچھ رکاوٹ بنا ہوا ہے، اس کے سامنے کچھ دوسرے پہلو جو ہیں وہ زیادہ نمایاں ہیں. تو جنرل حمید گل کا کہنا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ کسی طریقے سے ضرور کر کے اور واجپائی کو وہاں سے ہٹا کر اس کی جگہ جسونت سنگھ کو، جو اس وقت وزیر خارجہ ہیں، یا اڈوانی کو کہ جو وزیر داخلہ ہے، انٹیریئر منسٹر ہیں، ایل کے اڈوانی، ان کو سامنے لے آئے اور اس کے ذریعے سے یہ کام کرائے. بہرحال یہ میں نے جنرل حمید گل صاحب کی بات آپ کے سامنے رکھی ہے، میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اس کی تائید اور توثیق یا یہ کہ اس کی تردید کر سکوں. دوسری طرف امریکہ کا معاملہ ہمارے سامنے بالکل واضح ہو چکا ہے، بس جسے وہ کہتے ہیں نا کشتہ جو ہوتا تھا تو اس میں ایک آنکھ کی قسم رہ گئی، وہ ایک آنکھ کا معاملہ جو ہے وہ باقی رہ گیا ہے. پاکستان اور افغانستان کو وہ دہشت گردی کے اڈے تو قرار دے چکے ہیں، ابھی ذرا یہ رعایت برتی ہوئی ہے کہ ہمیں ابھی باقاعدہ ایک دہشت گرد قوم کی فہرست میں شامل نہیں کیا. ابھی پاکستان کو یہ کچھ رعایت ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، شاید انہیں امید ہے کہ جو ان کی ڈکٹیشن ہے موجودہ حکومت جو ہے رجیم جو ہے وہ اسے پوری طریقے سے قبول کر لے، تو پھر یہ کہ انہیں اس حد تک نہ جانا پڑے. اسی لیے آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا بعض مواقع پر ان کے ذمہ دار لوگوں کے بیانات آئے ہیں کہ پاکستان کچھ مکس سگنلز بھیج رہا ہے. مکس سگنلز کس بات کے؟ کہ بعض چیزیں تو ایسی سامنے آتی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہماری ڈکٹیشن جو ہے اس لینے کے لیے آمادہ ہو گیا ہے اور ہماری لائن ٹو کرنے پر آمادہ ہے، لیکن بعض بہت دفعہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید نہیں، ہو تو کوئی اپنی ہی ایک اسکیم ہے جو لے کر چل رہے ہیں. تو ابھی ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے، مکس سگنلز آ رہے ہیں پاکستان کی طرف سے. تو یہ در حقیقت انہیں مکس سگنلز کا ایک نتیجہ ہے کہ ابھی انہوں نے ایک آنچ کی کسر رکھ دی ہے کہ ابھی یہ ہمیں باضابطہ طور پر ایک دہشت گرد ملک یا دہشت گرد قوم قرار نہیں دیا، لیکن یہ کہ اس کے بہت قریب لے آئے ہیں کہ دہشت گردی کا اڈا یہ بن چکا ہے. تازہ ترین بات سامنے یہ آئی ہے کہ روس تلا ہوا ہے اس پر کہ افغانستان پر بمباری کرے، اور اس میں جو فارمر کچھ یہ ترک ریاستیں ہیں جو یو ایس ایس آر میں ہوتی تھیں اب آزاد کہلاتی ہیں، ان میں سے بھی چند اس کے ساتھ جو ہے اس میں جو تعاون کر رہی ہیں اور ان کا ساتھ دے رہی ہیں روسیوں کا، اور پروگرام بن رہا ہے. چنانچہ آج کے اخبار میں طالبان کی طرف سے بھی وارننگ آئی ہے تاجکستان کو اور ازبکستان کو کہ اگر تم لوگوں نے اس معاملے میں روس کا ساتھ دیا تو ظاہر بات ہے کہ پھر ہماری طرف سے بھی کوئی ایکشن ہوگا. اور اس کے ضمن میں آج ہی کے اخبار میں دو خبریں ہیں کنٹرڈکٹری. امریکہ کا کہنا یہ ہے کہ روس نے ہماری وزیر خارجہ جو ہے میڈلین آلبرائٹ اس کو یہ یقین دلا دیا ہے کہ وہ ہوائی حملے نہیں کرے گا، لیکن روس کی طرف سے ساتھ ہی خبر ہے کہ نہیں، ہم نے کوئی یقین دہانی نہیں کی ہے اور ہم اپنے اس پروگرام کو لے کر آگے چلیں گے. اب ظاہر بات ہے کہ اگر افغانستان پر اگر کوئی حملے جو ہے روس کے شروع ہو گئے تو گویا کہ پھر وہ صورت جو ہے ہمارے مغرب میں جو ہمارا بالکل پڑوسی ملک ہے، اور اس وقت تو حقیقت تو یہ ہے کہ اس کے بھی واحد جو ہیں اتحادی صرف ہم ہیں. ویسے کہنے کو سعودی عرب نے بھی ان کو تسلیم کیا ہوا ہے، لیکن حقیقی اعتبار سے تو واقعہ یہ کہ اگر کوئی اتحاد ہے کوئی قرب ہے تو صرف طالبان اور پاکستان کا ہے. لہذا یہ مسئلہ جو ہے اس میں پاکستان بھی یقیناً لپیٹ میں آئے گا. یہ حالات جو ہیں خارج کے. اب داخل میں آئیے، پاکستان کے اندر اس صورت یہ ہے کہ ایک چومکھی جنگ جو ہے وہ تلی ہوئی نظر آ رہی ہے. مجھے علامہ اقبال کا ایک شعر وہ یاد آیا تھا جب میں اپنے یہ نوٹس مرتب کر رہا تھا، جو لیگ آف نیشنز کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے ولیکن پیران کلیسا کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے. یعنی محسوس تو ایسا ہو رہا ہے کہ اب یہ یونائٹڈ کے جو ہے لیگ آف نیشنز یہ ختم ہو جائے گی، اس کی موت واقع ہو جائے گی، اگرچہ پیران کلیسا جو ہے یہ عیسائی قوتیں جو ہیں یورپ کی وہ کچھ نہ کچھ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح اس کو بچا لیا جائے. بہرحال اس کی تو موت واقع ہوئی اور اس کی لاش سے پھر یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ وجود میں آئی، یو این او، یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن. لیکن میں نے وہ لفظ استعمال کیے ہیں کہ در حقیقت محسوس ہوتا ہے کہ ایک چومکھی جنگ جو ہے اس کے لیے فضا بالکل تیار ہو گئی ہے. اللہ اپنے خصوصی فضل و کرم سے ٹال دے تو یہ اس کی رحمت ہوگی، اس کا کرم ہوگا، ورنہ اس کے لیے زمین پوری طریقے سے ہموار ہو چکی ہے. اس میں ایک فریق ہے موجودہ حکومت، اور ظاہر بات ہے کہ موجودہ حکومت چاہے اپنے آپ کو مارشل لا کی حکومت نہیں کہلاتی لیکن حقیقت میں فوج کی ہی حکومت ہے. یقیناً کچھ سویلینز کو انہوں نے اپنے ساتھ کو آپٹ کیا ہے، ملایا ہے، وہ بھی ان کے ہینڈ پک ہیں، اپنا جو چوائس ہے جو بھی ان کو پسند آیا ہے، جسے پی چاہے وہ سہاگن. اس میں کسی کی نمائندگی یا کسی کی طرف سے کوئی بھی جو ہے وہ ریپرزینٹیٹو ہونے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ جن کو انہوں نے پسند کیا ہے وہ ان کی اپنی سمجھ ہے، اپنے معیارات ہیں، اس کے مطابق انہوں نے چنا ہے. دوسری طرف سیاسی جماعتیں ہیں جو اگرچہ بحثیت مجموعی تو ابھی منقار زیر پر کے حکم میں ہی ہیں، مسلم لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو، دونوں اپنے زخموں کو چاٹ رہی ہیں ابھی، اور ان کے اندر بظاہر یہ نظر نہیں آتا کہ کوئی بلبوتا ایسا ہو کہ وہ خالص اپنی قوت پر، اپنے بل پر جو ہے وہ کوئی ایجیٹیشن کا آغاز کر سکے. اگرچہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ جو ہے وہ تو اپنا پورا ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہیں، اور ان کا یہ ایڑی چوٹی کا زور لگانا سمجھ میں بھی آتا ہے، معقول ہے، منطقی بات ہے، لیکن یہ کہ آثار نہیں ہے کہ یہ جماعتیں اپنے طور پر کوئی محاذ کھول سکیں. تیسرے طرف وہ دینی اور سیاسی جماعتیں، وہ جماعتیں کہ جو دینی بھی ہیں، مذہبی بھی ہیں اور سیاسی بھی ہیں. اب ان کا بھی ایک اکٹھ جو ہے وہ قائم ہو رہا ہے. پہلے ملی یکجہتی کونسل کے حوالے سے دو اجلاس ہوئے تھے، اس کے بعد یہ ہے کہ اب جو ابھی کل جو پشاور میں اجلاس ہوا ہے دینی جماعتوں کے سربراہوں کا، یعنی یوں سمجھیے کہ وہ تو ٹاپ لیول کا اجلاس ہوا ہے، اور اس میں جو بھی ہمارے ہاں کی نیم دینی نیم سیاسی قوتیں ہیں ان کے سربراہ اس میں شریک ہوئے ہیں. تو یہ تیسرا ہے معاملہ جس کے اندر کہ خود اپنے اندر ایک گروپنگ کی شکل بن رہی ہے. اگرچہ الفاظ آج کی خبر میں یہی ہے کہ غیر اعلانیہ اتحاد، ابھی اتحاد کا اعلان نہیں ہوا ہے، ابھی اتحاد کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے، لیکن اصل میں یہ انڈکلیئرڈ الائنس ہی ہے جس کا کہ اجلاس ہوا ہے اور جس کی طرف سے پھر ایک متفقہ مطالبات سامنے آئے. چوتھے درجے میں یہاں کی تاجر برادری ہے جو جنرل سیلز ٹیکس کے خلاف بھی اڑی ہوئی ہے کہ وہ ہم نہیں دیں گے، کسی صورت میں نہیں دیں گے، کسی شکل میں اسے ہم قبول نہیں کر سکتے. اور خاص طور پر یہ جو ٹیکس سروے کا معاملہ جو کل سے شروع ہو رہا ہے، جس کے بارے میں کہ رات کی تقریر میں مشرف صاحب نے جو ہے گویا کہ ایک طرح سے تو اوپن چیلنج تھرو کر دیا کہ کر لو جو کچھ کرنا ہے اب، بلکہ یہ تو یوں سمجھیے کہ ان کی غیرت اور ان کی حمیت اور اس کے لیے ایک چیلنج بن کر آ گیا ہے معاملہ، کہ بجائے اس کے کہ کوئی مفاہمت کا یا مزید کوئی گفت و شنید کا دروازہ کھولا جاتا، اس سے پہلے تو ہمارے ہاں صرف جو وزیر داخلہ ہیں معین حیدر صاحب وہ اس قسم کی باتیں کر رہے تھے، لیکن یہ کہ اب جو بات کی ہے وہ تو چیف ایگزیکٹو نے کی ہے، اور وہ تو ظاہر بات ہے جیسے کبھی ضیاء الحق صاحب نے اپنے بارے میں کہا تھا میں تو قادر مطلق ہوں، پھر ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا تھا معاذ اللہ، لیکن یہ کہ یہ بات اس درجے میں صحیح تھی کہ ملک کے اندر تو ظاہر بات ہے کہ سب سے بڑی طاقت وہی تھے، تو بین ہی وہی حیثیت اس وقت جو ہے وہ جنرل پرویز مشرف صاحب کو حاصل ہے. یہ صورت حال ہے کہ اس میں فوری طور پر تو اگر کوئی ٹکراؤ کی شکل ہوگی تو وہ ہوگی تاجر برادری میں اور حکومت میں. اس یٹ ٹو بی سین، کل پرسوں میں پتہ چل جائے گا کہ تاجروں کی طرف سے بھی جو بڑکیں ماری گئی ان کی ایسوسیشنوں کی طرف سے، ان کے لیڈروں کی طرف سے، اب کتنا وہ بلبوتا ظاہر کر سکتے ہیں، کتنے خم پھونک کر میدان میں آ سکتے ہیں، یہ معلوم ہو جائے گا. اور حکومت کی بھی ڈیٹرمینیشن، اگرچہ رات کی تقریر کے بعد حکومت کے بارے میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ وہ اپنے اس پروگرام کے اوپر بالکل تلی ہوئی ہے، اور کوئی بھی رکاوٹ ہوئی یہ انداز بھی اختیار کر لینا کہ سات دن بھی دکان بند رہے گی تو ہم سات دن وہاں موجود رہیں گے، ساتویں دن کھولو گے تو ہم موجود ہوں گے، اور یہ کہ بارہ اگر تم کرو گے یہ سارا موقع تو خود بھوکے مرو گے، اس سے ہمارا کچھ بگڑتا نہیں ہے. تو یہ گویا کہ آخری درجے میں جسے کہنا چاہیے کہ کسی فریق کو بالکل دیوار سے لگا دیا جائے، جس کا کہ ایک اندیشہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اشتعال اس کے اندر زیادہ پیدا ہو جائے اور وہ اس اشتعال کی وجہ سے بھڑک کر کوئی قدم اٹھا دے. تو اس حد تک بات چلی گئی ہے رات کی مشرف صاحب کی تقریر کے نتیجے میں. بہرحال یہ ہے کہ پاکستان کی مستقل جو روایت ہے اس کے مطابق یہ عین ممکن ہے کہ یہ شروع تو ہو چنگاری صرف حکومت اور تاجروں کے مابین، پھر مذہبی جماعتیں بھی اور پھر سیاسی جماعتیں بھی، وہ سب آ کر اس میں شامل ہو جائیں، اور کچھ یہ کہ دوسرے دینی عناصر بھی شامل ہو جائیں. پھر تو جیسا کہ میں نے پچھلے جمعے میں کہا تھا اور جس کا پھر حوالہ بھی دیا گیا اخبارات میں کہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کے لیے پھر تو وہ چھوٹے چھوٹے لوگ بھی سامنے آ جاتے ہیں جو اپنے بل پر تو کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتے، لیکن جب وہ ایک بات چل نکلے تو بہرحال پھر ان کے نام بھی اخبارات میں آنے شروع ہو جاتے ہیں، ان کے بیانات بھی چھپنے شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ بات ایک ایسی بن جاتی ہے کہ واقعتا یہ ہے کہ اس کا نتیجہ پھر یہ کہ یہ تینوں عناصر اگر مل جائیں تو پھر صورتحال واقعتا ایک ویسی ہی بن جائے گی جیسے کبھی ایوب خان کے زمانے میں ہوئی تھی سن 68-69 میں، یا پھر جیسے کہ بھٹو صاحب کے خلاف ہوئی تھی سن 77 میں. یہ دو جو ہمارے ہاں کی پچھلی تاریخ کے اندر جو مثالیں ہیں تقریباً یوں سمجھیے کہ اس کے آس پاس کی صورتحال بن جائے گی. میں یقین کے ساتھ میں کوئی پروفیسی نہیں کر رہا ہوں، فور کاسٹ نہیں کر رہا ہوں کہ لازماً ایسا ہوگا، لیکن یہ کہ بہرحال صورتحال اس وقت پوری طرح تنی کھڑی ہے اور پوٹینشلی اس کے اندر جراثیم موجود ہے. اور اگر یہ جو چوبکھی جسے میں نے کہا ہے، کیونکہ چار فریق میں نے گنوا دیے ہیں آپ کے سامنے، تو یہ اگر شروع ہو گیا تو اس میں ایک پانچواں مکھ بھی آ جائے گا، پانچواں فرنٹ بھی آ جائے گا، اور وہ ہے سندھ میں. اس لیے کہ سندھ میں جو دونوں ہیں، شہری سندھ اور دیہاتی سندھ، رورل اور اربن، دونوں کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ ایک طرف الطاف حسین صاحب صاف اعلان کر چکے ہیں دو قومی نظریہ ختم ہو چکا ہے، وہ تو اسی وقت ختم ہو گیا تھا جب پاکستان میں بھارتی مسلمانوں کی آمد کو روکا گیا اور ان کے لیے ویزا وغیرہ کی بندشیں لگائی گئی، تو پھر ایک قوم کہاں رہی ہے، ایک قوم کا معاملہ تو ختم ہو گیا، اور پھر کہ اب یہ معاملہ جو ہے چلنے والا نہیں ہے، گویا کہ پاکستان کو وہ کھلم کھلا ڈس اون کر چکے ہیں. پھر جو انٹیریئر سندھ ہے اس میں ظاہر بات ہے کہ دو عناصر ہیں، جو دیہاتی اور جو رورل سندھ ہے، یا تو پیپلز پارٹی کا معاملہ ہے، ان کی لیڈر جو ہے وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ وہ آپ کے علم میں ہے، کھل کر کہہ چکی ہیں یہ دیوار برلن ہے جس کو گر جانا چاہیے، گویا کہ پارٹیشن ہی کو انڈو کرنے کے لیے وہ تیار ہے. ویزا پاسپورٹ بھی ختم ہونا چاہیے، تجارت کی پابندیاں ختم ہونی چاہیے، بس کیا ہے مطلب کہ نقشے کے اندر کہیں لکیر کھینچی رہ جائے یہ پاکستان ہے اور وہ بھارت ہے، باقی یہ کہ ورچوئلی پاکستان کو ختم کرنے کا جیسے کبھی جی ایم سید صاحب نے بات کی تھی، اب پاکستان کو ختم ہو جانا چاہیے، یہ ان کی کتاب تھی باقاعدہ، پوری کتاب ہے جو چھپی تھی اور بڑے پیمانے پر چھپی تھی. اور سندھی نیشنلسٹ جو ایک ابال آیا تھا سندھ کے اندر 1983 میں، جتنی عظیم ایک تحریک اٹھی تھی جس پر کہ ظاہر بات ہے کہ فوج کو بھی پوری طریقے سے آ کر اسے دبانے کے لیے اپنی پوری طاقت استعمال کرنی پڑی تھی، اور وہ تو اس وقت اندرا گاندھی چوک گئی تھی، اس نے ان کی مدد نہیں کی. اگر وہ گئے تھے مدد حاصل کرنے کے لیے, مدد مانگنے کے لیے, لیکن یہ ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں یہ باتیں. اگر پاکستان کو ابھی ایک اللہ تعالیٰ نے ابھی کوئی لیز آف ایگزسٹنگ مزید گرانٹ کرنی تھی تو اس کو چکا دیا, وہ چوک گئی. اس وقت جو ہے اس موقع کی اہمیت کو نہیں سمجھ پائی, ورنہ یہ کہ اگر ڈائنمائٹس ہوتے سندھی نیشنلسٹ کے پاس اس زمانے میں اور وہ چار چھ جگہ سے ہماری ریلوے لائن کو اور ہماری سڑک کو کاٹ دیتے تو پاکستان کہاں تھا؟ پاکستان تو یوں سمجھیے لائف لائن ہے یہ, جیسے کہ یہ ہماری شہ رگ ہے, جیسے یہ کٹ جائے تو پھر آدمی کہاں زندہ رہے گا. تو ہماری تو یہ لائف لائن ہے, یہ کٹ جائے. اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کچھ سلیپرز جو ہے ریلوے ٹریک کے وہ جلائے تھے, جلا کر جو ہے ان کے پاس ڈائنامائٹس نہیں تھے, ان کے پاس کوئی بھی جدید جو اسلحہ ہوتا وہ موجود نہیں تھا. اگر بھارت ان کے پشت پر ہوتا تو وہ چیزیں فراہم کر دیتا تو پاکستان اسی وقت ختم ہو سکتا تھا. اس وقت صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ایک طرف بے نظیر اسی موقع پر آ چکی ہے, دوسری طرف وہ سندھ کے اندر سندھی نیشنلسٹ عنصر بھی دوبارہ کھڑا ہو گیا, جس کا ایک بڑا نمایاں منظر آ گیا ہے. داؤد پوتا صاحب نے جو استعفیٰ دیا یا ان سے استعفیٰ لیا گیا, انہوں نے کہا کہ میری جو رائے ہے, میری دیانتن رائے ہے, میں اسے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں, کسی کو پسند نہیں ہے, نہ آئے باتیں. لیکن وہ ذہن جو ہے وہ سندھی نیشنلزم کا جو ذہن ہے وہ پورا کا پورا ان کے موقف کے اندر موجود ہے. اور وہ ظاہر بات ہے کہ ایک ایسی شخصیت تھے سندھ کے جنہیں کہ موجودہ رجیم نے چنا, پک اینڈ چوز کیا اپنی گورنری دینے کے لیے. تو گویا کہ انہوں نے تو سمجھا ہوگا کہ یہ کوئی انتہا پسند آدمی نہیں ہے, ماڈریٹ آدمی ہے, معقول آدمی ہے, اور ہر بات جو ہے وہ قومی سطح پر سوچیں گے, صرف سوائے صوبے کی سطح پر نہیں سوچیں گے. تو میں نے یہ تینوں عناصر گنوا دیے ہیں, اگرچہ اپنی جگہ پر ان میں سے کسی میں ابھی یہ بلبوتا نہیں ہے کہ کوئی بڑا اقدام جو ہے وہ کر سکے. لیکن اگر ملکی سطح پر یہ اگر ٹکراؤ ہو گیا, جس کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کا آغاز تو ہوگا, اگر ہوگا, اللہ کرے کہ نہ ہو, تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے, ولیکن پیران کلیسا کی طرح میری یہ دعا ہے اس وقت کہ یہ ٹل جائے اور ایسا معاملہ نہ ہو. اللہ سے یہی دعا ہے, اس لیے کہ اس کے نتائج جو ہے وہ بہت خوفناک نکل سکتے ہیں. اس کے نتائج یہاں تک جا سکتے ہیں کہ یہاں وہ کیوس ہو جائے اور وہ خانہ جنگی کی فضا پیدا ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں یا تو امریکہ براہ راست یو این او کے ذریعے سے اور یا بھارت کے ذریعے سے پولیس ایکشن کرا دیا. اس لیے کہ جو اصل مسئلہ ہے, پاکستان جس اعتبارات سے ان کی نگاہوں میں کھٹکتا ہے اس کا اصل میں صحیح اندازہ نہیں ہے, جیسا کہ میں ابھی عرض کروں گا. اس کے لیے تو بڑی ایک دوربینی کی ضرورت ہے کہ پچھلی تاریخ کے اندر بھی دور تک آپ کی نگاہ گئی ہوئی ہو اور آئندہ آنے والے جو معاملات ہیں, جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ کھول کر آنکھیں میرے آئی نئے افکار میں, آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ. تو علامہ اقبال کے ہاں تو وہ دھندلی سی تصویر ہے آنے والے دور کی, لیکن احادیث نبویہ میں تو بڑی کلیئر پکچر ہے آنے والے واقعات کی, جو حضور کی پیشن گوئیاں ہیں. تو جو لوگ ان دونوں چیزوں سے واقف نہ ہوں, ظاہر بات ہے انہیں اس کا ادراک اور شعور ہو ہی نہیں سکتا کہ اس وقت اصل مسئلہ کیا ہے. اور یہ سارا جو ہو رہا ہے, ناطل ارض نلقصها من اطرافها, جو میں نے دو جمعوں میں آیات اوٹ کی تھی کہ اس وقت باطل جو ہے ہمارے گرد گھیرا تنگ کرتا ہوا چلا آ رہا ہے, تو یہ گھیرا جو ہے آخری شکل اختیار کر سکتا ہے کہ پاکستان کو نسیم منسیہ کرنے کے لیے فیل سٹیٹ قرار دے کر چلو اس کا کنٹائی مکاؤ, اور بھارت کے لیے سینے میں ناسور ہے پاکستان کا وجود, تو وہ ناسور جو ہے وہ مندبل ہو جائے گا, وہ جو ہے کیور ہو جائے گا اگر پاکستان کا وجود ختم ہو جائے. کیا بگڑتا ہے, ہمارا کیا جاتا ہے؟ بہرحال پاکستان کے ختم ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ پاکستان کی زمین جو ہے موجود نہیں رہے گی. یو ایس ایس آر کے ختم ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ ملک نہیں رہے جو جن پر یو ایس ایس آر کا بھی مشتمل تھا, یا خلافت عثمانیہ اور سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ وہ ملک ہی نسیم منسیہ ہو گئے کہ جن پر کبھی وہ عظیم اوٹومان امپائر جو ہے وہ مشتمل تھی. لیکن یہ کہ ان کی نوعیت بدل جاتی, حیثیت بدل جاتی, علیحدہ ملک ہو جائیں گے, ٹکڑے ہو جائیں گے, یا مدغم ہو جائیں ہندوستان میں, یہ خطرناک نتیجہ نکلے گا اب اگر اسی طریقے کی پوزیشن ہو جائے جو پوزیشن کبھی ہوئی تھی اینٹی ایوب خان ایجیٹیشن میں, جو پوزیشن ہوئی تھی کبھی اینٹی بھٹو ایجیٹیشن میں. اس وقت تک امریکہ کی پالیسی اور جو سپریم جو ہماری پالیٹکس اوپر چل رہی تھی گلوبل, وہ چاہتی ہوئی کہ پاکستان رہے, اس وقت تک انہیں ضرورت تھی, لہذا معاملہ جو ہے ان کا کچھ اور تھا. اب صورتحال یہ ہے کہ ان کے نقشے سے پاکستان جو ہے خارج ہو چکا ہے, ان کی اسٹریٹجی کے اندر کہیں پاکستان کا کوئی مقام, کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے تو ان کا رد عمل طرز عمل بہت مختلف ہوگا. اب اس پس منظر میں میں کل کی تاریخ میں جو دو اہم واقعات ہمارے ہاں ہوئے ہیں میں ان کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں. ایک تو یہ کہ جنرل پرویز مشرف صاحب نے رات جو میراتھن سیشن جسے کہنا چاہیے پریس کے ساتھ کیا ہے, وہ صرف پریس کے لیے نہیں تھا, وہ تو پوری قوم کے لیے تھا. جیسے ہمارے صدر کلنٹن صاحب جو ہے پوری پاکستانی قوم کو خطاب کر رہے تھے اصل میں, اسی طریقے سے انہوں نے بھی قوم کو خطاب کیا. دو گھنٹے کی ان کی تقریر, ایک گھنٹے کے سوال جواب, میں وہ پورا تو نہیں سن سکا, میں نے ڈیڑھ گھنٹے ان کی تقریر تو سنی ہے لفظ برس. اس کے بعد جو ہے پھر وہ طبیعت بھی تھک گئی تھی اور کچھ ایک جگہ کھانے کا معاملہ تھا تو اس لیے پھر وہ میں نہیں سن سکا. لیکن یہ کہ میں اس کے بارے میں سب سے پہلی بات جو ڈیڑھ گھنٹے میں نے ان کی گفتگو سنی ہے تو جو میرا تاثر نمبر ایک ہے وہ یہ ہے, ایک تو یہ کہ نہایت صاف گو انسان ہے. وہ جو بات کر رہے ہیں وہ جو ان کے دل میں ہے وہ کر رہے ہیں, کوئی ایچ پیچ نہیں ہے, کوئی اندر انہوں نے چھپا کر چیزیں نہیں رکھی ہیں, وہ صاف ہے بات جو بھی ہے ان کی, اور اس کے اندر وہ معاملہ نہیں ہے کہ اندر کچھ اور ہے باہر کچھ اور ہے, بلکہ وہ صاف گو ہے اور اپنی بات انہوں نے واقعتاً بالکل صاف انداز میں سامنے رکھ دی ہے. نمبر دو یہ کہ وہ مخلص بھی بہت ہے, اگرچہ میں اس کی ذرا اس کو چاہوں گا کہ کوالیفائی کر دوں کہ اخلاص اصل میں ایک بہت سے مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک شخص مخلص ہے قوم کے ساتھ, ایک شخص مخلص ہے اللہ کے ساتھ, اب دونوں کے تقاضے بڑے مختلف ہو جائیں گے. ایک شخص مخلص ہے اپنے وطن کے ساتھ, اس کے ساتھ اس کا خدا سے اخلاص نہیں, دین سے اخلاص نہیں, وطن سے اخلاص ہے. اور کوئی شخص مخلص ہے اپنی ذات کے ساتھ, اپنے مفادات اپنا مقصد اپنی جو بھی ہے, اور اس میں بھی دو طریقے کے مخلص ہوں گے. ایک مخلص وہ ہے کہ جو اپنی ذات کو دیکھتے ہیں آخرت کے حوالے سے, یعنی انتہائی خود غرض انسان لیکن غرض اس کی آخرت سے وابستہ ہے کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دے. غرض تو ہے, بہت بڑی غرض ہے میرے نزدیک, ہر مسلمان کو انتہائی خود غرض ہونا چاہیے, تم انفسکم واہلیکم نارا, لیکن غرض یہ ہونی چاہیے کہ جو اصل زندگی ہے ابدی زندگی ہے ہمیشہ کی زندگی ہے اللہ تعالیٰ اس کا حسنہ ہمیں عطا فرمائے, اس کی بھلائی عطا فرمائے, وہاں نجات حاصل ہو جائے, فلاح حاصل ہو جائے. اور ایک خلوص ذات کے ساتھ دنیا کے حوالے سے, دنیا میں زیادہ سے زیادہ پھلنا پھولنا پھیلنا, تو خلوص کے کوئی ایک معنی نہیں ہوتے. میں جو مشرف صاحب کو مخلص کہہ رہا ہوں وہ ایک خاص معنی میں کہہ رہا ہوں. پاکستان کا جو حال ہے, جو جس شکل میں پاکستان اس وقت موجود ہے, اس کے ساتھ وہ مخلص ہے انتہائی. لیکن انہیں نہ کوئی تعلق پاکستان کے ماضی سے ہے اور نہ کوئی ادراک اور شعور ہے کہ مستقبل کے اندر کیا صورتحال پیش آنے والی ہے. یعنی حال میں تو وہ گم ہے پوری طریقے سے کہ جو حالات ہیں اس میں جو مسائل ہیں اس میں جو مشکلات ہیں دنیا کی طرف سے کیا پریشرز ہیں, اور ان کی جو اصل کوشش ہے وہ یہ ہے, یعنی میں ان کی تمام مسائل کا اگر خلاصہ نکالوں تو وہ یہ ہے کہ اس وقت جو دنیا کے اندر ایک نظام چل رہا ہے, اب ظاہر بات ہے اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس نظام سے ٹکر لے سکے, یہ میں ان کی ترجمانی کر رہا ہوں. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خواجہ ناظم الدین صاحب نے تین جملوں میں مجھے پوری اپنی فارن پالیسی سمجھا دی تھی. دیکھیے پنڈت جی تو نہیں چاہتے نا کہ پاکستان رہے, ٹھیک ہے, کون اس کا جواب دے سکتا ہے کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں. اور دیکھیے ہم تو اس قابل نہیں ہیں نا کہ اکیلے بھارت کا مقابلہ کر سکیں, یہاں اختلافی گنجائش ہے, لیکن وہ اللہ کے حوالے سے. اگر اللہ سے مخلص ہو وہ مدد کرے تب تو ہم مقابلہ کر سکتے ہیں, لیکن اگر اللہ کے ساتھ خلوص نہیں ہے وہ ہمارا ساتھ نہ دے تو بہرحال بھارت کی چوٹ نہیں ہے, مقابلے کی چوٹ نہیں ہے. تو تیسرا ذریعہ اگر پھر ہمیں تو کسی سہارے کی ضرورت ہے نا, اور وہ سہارا تھا جو میڈو, اس وقت میڈو تھا, وہ مڈل ایسٹ ڈیفنس آرگنائزیشن, اس کی تجویز تھی جو بعد میں وجود میں نہیں آیا, بعد میں ایک دم دو بن گئے سینٹو اور سیٹو. تو سیٹو اور سینٹو کے اندر ہم شامل ہوئے, نیٹو کے اندر ظاہر بات ہے ہمارا کوئی دخل نہیں تھا, لیکن سینٹو سیٹو بنی تو یہ تین تھی, نیٹو سیٹو سینٹو اور سیٹو, یہ سارا کا سارا جو ہے وہ روس کو جو ہے کسی طریقے سے گھیراؤ میں لینے کے لیے, کنٹینمنٹ آف رشیا کے لیے, یہ تین اسکیمیں تھیں. نیٹو آج تک موجود ہے, باقی جو ہے تقریباً ختم ہو چکی اس لیے کہ ان کی کوئی ابھی فعالیت نہیں ہے. بارش کی اس کو برقرار رکھتے ہوئے, اس کو تسلیم رکھتے ہوئے, اس کے اسٹیٹس کو تسلیم کرتے ہوئے, اب اس کے ساتھ چلنے کی, ہم آہنگ ہونے کی, عزت کے ساتھ بہتری کے ساتھ جو ہے کوشش کی جائے, یہ ہے ان کا اصل میں جو پوری کی پوری سوچ، پورا نقطۂ نظر، پوری ان کی سکیم، ان کے ساری جس کو کہ وہ کہتے ہیں یہ ہماری اسٹریٹجک جو ہے پلاننگ ہے. اور انہوں نے ظاہر بات ہے کہ جنرل ہیں تو انہوں نے 5-star جنرل ہیں اس وقت، تو ان کا جو ہے جو ملٹری سائنس ہے اس کے ایکسیومز بھی ان کے زبان پر ہیں، اس کی اصطلاحات بھی ہیں. انہوں نے صاف صاف کہا کہ یہ معاملہ اس وقت ٹیکٹیکل جو ہے صرف سطح کا نہیں ہے بلکہ اسٹریٹجک جو ہے اس کے لیے ہمیں پورا نقشہ بنانا پڑے گا. صحیح ہے، یہ تمام باتیں صحیح ہیں. اگر اس نظام کو قبول کرتے ہوئے اس کے ساتھ ہم آہنگی کرنی ہے تو راستہ صرف وہی ہے جو جنرل پرویز مشرف بتا رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. پھر اسے اس میں ترمیم کی باتیں ہو سکتی ہیں، میں بعد میں عرض کروں گا. لیکن یہ کہ یہ در حقیقت پاکستان کے ساتھ معاملہ خلوص کا تو ہے، پاکستان کے حال کے ساتھ خلوص ہے، لیکن یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جو آپ کو یاد ہوگا، لیکن بہت عرصے کے بعد اب مجھے وہ اشعار یاد آئے ہیں. کبھی میں کبھی کوٹ کیا کرتا تھا حقیقت ایمان کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ مبدا و معاد کا علم کتنا ضروری ہے. یہ کتاب ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی، مبدا و معاد. تو کہاں ہمارا آغاز ہے، کہاں ہمیں لوٹ کے جانا ہے، یہ ہے زندگی کا آغاز اور زندگی کا اختتام، اس کا علم. لیکن عام آدمی کا معاملہ کیا ہے کہ سنی حکایت ہستی تو درمیاں سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم. عام آدمی جو ہے وہ تو شعور کی آنکھ کھولتا ہے، میں ہوں، یہ دنیا ہے، یہ کائنات ہے، کچھ میرے آس پاس لوگ آباد ہیں، کچھ کلوزلی ریلیٹڈ ہیں، کچھ والدین ہیں، بھائی بند ہیں، عام ہیں، پڑوسی ہیں، کچھ لوگ ہیں، پھر یہ سب کچھ لوگ کر رہے ہیں، بال دوڑ کر رہے ہیں اپنی معاش کے لیے، جد و جہد اسی میں آدمی لگ جاتا. حال میں گم ہو کر نہ ماضی کا نہ یہ پتا میں ہوں کون، کہاں سے آیا ہوں، آسمان سے ٹپک پڑا ہوں یا میرا کوئی ماضی ہے، کچھ کوئی سوچ ہی نہیں. کتنے لوگ ہوں گے جنہیں اس کی سوچ ہوگی؟ اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو پاکستان کی پچھلی تاریخ بھی یاد نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے، بھول گئے بالکل. اور اس سے پہلے یہ کہ کس کن حالات میں پاکستان بنا تھا، کیا اس کے جو عوامل تھے، یہ تو کس کو معلوم ہے آج. میں سمجھتا ہوں کہ شاید 1 فی 1000 آدمی بھی نہ ہوگا ہمارے یہاں سے جو اس کے بارے میں کوئی غلط یا صحیح رائے رکھتا ہو. غلط یا صحیح کی بات علیحدہ ہے، اس لیے اس کے بارے میں سوچ کا کوئی سوال ہی نہیں، وہ تو سوچ کے دائرے سے باہر ہے. سوچ تو ساری ہے آج کا معاملہ آج کی روٹی، کل کا معاملہ کل کی روٹی، آج کے مسائل کل کے مسائل، یہ مسائل ہیں، بچوں کے مسائل، اپنے مسائل، ملازمت کے، دکان کے، کاروبار کے، ٹیکسوں کے، یہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں آدمی گم ہے. تو سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم. لیکن اس شعر کے اوپر پھر ایک دوسرے شاعر نے گرہ لگائی بہت عمدگی کے ساتھ، فانی نے غالباً، یہ شاد عظیم آبادی کا شعر ہے ابتدا. سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم. جس کی میں مثال یہ دیتا رہا ہوں پہلے کہ جس شخص کو ابتدا اور انتہا کی اپنی خبر ہی نہیں ہے، وہ زندگی گزار رہا ہے، اس کی مثال اس شخص کی ہے جو لاہور سے ٹرین میں بیٹھا تھا کراچی جانے کے لیے، اور ایک مقصد تھا اس کا جس کے لیے وہ سفر کر رہا تھا، وہ مقصد اس کے ذہن میں تھا، کہاں جانا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے، کوئی لینے آئے گا یا خود جانا ہے، یہ سب اس کے ذہن میں تھا، میرا گھر کہاں ہے، بچے کہاں ہیں، وہ بھی ذہن میں تھا. فرض کیجیے اچانک اوپر سے کوئی ٹرنک گرا اور وہ دماغ کے اوپر جو پریشر آیا تو اس سے یادداشت ضائع ہو گئی. اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہ شخص بیٹھا ہوا ہے، اسے یہ یاد ہی نہیں کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، میرا گھر کہاں ہے، میری فیملی کوئی ہے نہیں ہے، کہاں ہے، میں جا کہاں رہا ہوں، کیوں جا رہا ہوں، کیوں سفر کر رہا ہوں، کیا مقصد ہے، کہاں جانا ہے، کہاں، کچھ ہی آپ ویکوم. اب اس پر کیا بیتے گی اس کا آپ اپنے اوپر تصور کیجئے، مجھ پر یہ بیت چکا ہے. یہ سن 70 میں کے دسمبر کی ایک تاریخ میں جدے میں میں تھا، چند گھنٹے میری یادداشت بالکل ضائع ہو گئی اور وہ ویکوم میں نے محسوس کیا جس قدر وہ مجھ پر شاک گزرے ہیں چند گھنٹے، وہ مجھے اندازہ آج تک کس قدر الجھن انسان کو ہوتی. اب وہ کیا ہے، وہ دیکھ رہا ہے گاڑی میں بیٹھا ہوا، گاڑی چل رہی ہے، تھوڑے تھوڑے وقفے سے رکتی ہے، کچھ اتر گئے، کچھ سوار ہو گئے، پھر گاڑی چل پڑی، بس وہ دیکھ رہا ہے. اللہ اللہ خیر، یہ معاملہ اس شخص کا جسے نہ یہ معلوم ہے کہ انا للہ ہے، نہ یہ معلوم ہے کہ انا الیہ راجعون، معلوم ہی نہیں، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، انا للہ ہے و انا الیہ راجعون پتہ ہی نہیں. وہ تو اس میں بیٹھا ہوا ہے اور دیکھ رہا ہے، کچھ مر جاتے ہیں، کچھ پیدا ہو رہے ہیں، کچھ گاڑی میں چڑھ گئے، کچھ گاڑی سے اتر گئے اور قبر کے اندر دفن کر دیے گئے، باقی ایک اس وقت بیٹھے ہوئے جو بھی کر سکتے ہو کرو، ایک تو میں نے ٹرین کے ڈبے کی مثال دی ہے, ورنہ جہاز ہو سکتا ہے. جہاز میں تو پھر یہ کہ والی بال کا بھی جگہ ہے, سنیما بھی کوئی بنا ہوا ہے, کوئی سوئمنگ پول بھی ہے, ان کاموں میں اپنے آپ کو لگائے رکھو. بھول جاؤ تم ہو کون, کہاں جا رہے تھے, بھول کیا جاؤ, بھول چکے ہو. لیکن اس میں آدمی جب ان مشغولیات میں رہتا ہے تو پھر اسے کوئی الجھن نہیں ہوگی کیونکہ مشغول ہے. وہ ریل کے ڈبے میں جو تھا وہ اسے بہت الجھن ہوگی, اس کے لیے وہاں کوئی خاص مشغولیت نہیں ہے. یہ ہے صورتحال. چنانچہ اس شعر کی تکمیل کی ہے پھر فانی بدایونی نے کہ نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم, دوسرے مصرے کو پہلا بنایا, رہا یہ وہم کہ ہم ہیں سے یہ بھی کیا معلوم. ننتقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر انسان سکیپٹک ہو جاتا ہے, لا ادریت, کچھ پتہ نہیں, ہم نہیں جانتے, ایگنوسٹک, لا ادریت, سکیپٹک. یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ پتہ نہیں شراب ہے یا ہے واقعتا زندگی. حال بھی آدمی کو جو ہے وہ دھوکہ لگنے لگتا ہے, فریب لگنے لگتا ہے. اس حوالے سے ہمارے ہاں بہت سے لوگ اس نتیجے تک پہنچ چکے ہیں کہ پاکستان کا کوئی جواز تھا ہی نہیں, اور تھا بھی تو اب تو سلے سے رہا ہی نہیں, ختم ہو چکا. واقعہ یہ ہے پاکستان میں رہنے والے لوگ آپ کو بہت شاذ ہی ملیں گے جو ریئلی پاکستان میں بلیو کرتے ہیں, جنہیں یقین ہو کہ پاکستان بنا تھا تو ٹھیک بنا تھا, صحیح تھی وہ تحریک جس نے پاکستان بنایا. یہ یقین جو ہے مزمل ہو چکا ہے, ختم ہو چکا ہے. اب تو سو سو طرح کے اس کے بارے میں شکوک ہیں, شبہات ہیں, خیالات ہیں. ادھر سے وفد چلے آ رہے ہوتے ہیں, وہ بھی آ کے نفی کرتے ہیں. یہاں سے بھی آسماں جہانگیر لے کر طائفہ چلی جاتی ہے, وہ بھی جا کر وہاں پہ یہی باتیں کرتی ہے. یہ تو ہمارے صحافی آتے ہیں تو یہی کرتے ہوئے آتے ہیں, اور کوئی اور جو ہے وہ دوستی کے, بھارت پاکستان دوستی کے علمبردار آتے تو یہی باتیں کرتے ہیں. یہ خامخواہ کی دیوار ہم نے کھڑی کی ہے. بے نظیر جیسی سیاست دان جب یہ کہہ رہے ہیں یہی دیواریں بھر لیں, جیسے اس کا کوئی حقیقی وجود نہیں تھا, وہ خامخواہ کی ایک جو ہے لکیر کھینچ دی گئی تھی اور اسے تو گرنا ہی تھا, ایسے یہ دیوار گرنے والی. لیکن یہ کہ میں اس کے برعکس یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ان کی تقریر سن کر اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ وہ اس حد تک نہیں گئے ہوئے, وہ پاکستان میں بلیو کرتے ہیں پرویز مشرف صاحب, لیکن پاکستان میں بلیو کرتے ہیں اس طور سے کہ جیسے بھی دنیا کا اس وقت نظام ہے, اس سے ٹکر لینا غالباً ان کے ذہن میں نہیں, ٹکر کائے کو لینی ہے, اس کی کوئی ضرورت, اس کا کوئی احساس, اس لیے کہ وہ تو اگر پاکستان کا ماضی اور یہ کہ مستقبل کے پیش آنے والے حالات و واقعات جن کا یا علامہ اقبال نے کوئی مشاہدہ کیا دھندلا سا, یا جس کی صریح خبریں دی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس شخص کو ان دونوں چیزوں کا ادراک ہوگا اس کو تو معلوم ہوگا کہ یہ معاملہ درست نہیں ہے, کہ چکر ہمیں لینی پڑے گی, آج نہیں تو کل, وہ تو ہونی ہونی ہے چکر, انیویٹیبل ہے. لیکن یہ ہے کہ انہیں چونکہ نہ اس ماضی سے کوئی زیادہ دلچسپی ہے, نہ مستقبل کی کوئی خبر ہے, نہ ابتدا کی خبر ہے, نہ انتہا معلوم. لیکن غنیمت ہے کہ وہ پاکستان کے حال کو ایک واقعے اور ایک حقیقت کی حیثیت سے تسلیم کرتے ہوئے وہ جو اس کو کوشش ان کی یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے ساتھ سٹیٹس کو کے معاملے میں ہم آگے چلنے کی کوشش کریں. پارادیزمن میں انہوں نے, کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ ہے قرضوں کا, بہت صاف الفاظ میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں تو آئی ایم ایف کے گٹے گونے پکڑنے پڑتے. میں تو حیران ہوں, وہ حالانکہ پنجابی الاصل نہیں ہے, لیکن یہ کہ انہوں نے یہ گٹے گھوڑے کا لفظ جو استعمال کیا تو خالص ٹھیٹھ پنجابی محاورہ ہے, یہ تو دہلی کی پیداوار ہے. بہرحال لیکن یہ کہ پنجاب چونکہ فوج کے اندر تو غالب اکثریت پنجابی ہی لوگوں کی ہے, لہذا وہ بیٹھ کر جو ہے ان کے صحبت میں انہوں نے یہ محاورے جو ہیں وہ پک کر لیے. اسی طریقے سے صاف کہہ دیا اس نے, اس لیے کہا پہلا لفظ میں نے کہا صاف گوئی کی انتہا ہے ان کی تقریر جو رات کی تھی, اس کو تسلیم کرنا چاہیے, گیو ہم ہز ڈیو کریڈٹ آف دیٹ, کہ اس نے بات بھی تو صاف کی ہے, اس میں کوئی ہیر پھیر نہیں رکھا. صاف کہا ہے کہ ہمارا تو آ کے آڈٹ کرتے ہیں, ہر مہینے آ جاتے ہیں اور آئی ایم ایف والے ہمارا حساب کتاب دیکھتے ہیں. کہاں رہ گئی سوورنٹی, اور سوورنٹی ہیز بین کمپرومائزڈ, سوورنٹی تو ختم ہو چکی ہے, ہم تو غلام بن چکے ہیں. چاہے یہ الفاظ غلام کا انہوں نے استعمال نہیں کیا, لیکن جب یہ کہہ دیا کہ ہماری سوورنٹی کمپرومائز ہو چکی ہے تو اس کے معنی کیا ہے, کہ اب ہم فی الواقع کوئی آزاد قوم تو نہیں. تو اس اعتبار سے ان کے سامنے تو یہی ہے کہ جیسے بھی ہو اس قوم کو اور بلو, اس میں سے مکھن نکالو, یا بلونا تو ذرا ہلکا کام ہے, اور کولو میں پیلو انہیں اور ان کے اندر سے نکالو پیسہ جس طریقے سے بھی نکل سکے, اور ان کی ڈیمانڈ جو ہے وہ پوری کرو, ڈیفالٹر کہیں نہ ہو جانا, کہیں وہ فیلڈ نیشن کہہ دیں یہ توبہ 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 توبہ, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, یہ اگر ہو گیا تو گویا کہ اس سے بڑی قیامت اور کوئی نہیں. کیونکہ ان کا ذہن یہ ہے، لہذا ساری سوچ اس پر مرتکز ہے، پوری ڈیڑھ گھنٹے کی تقریر سب اسی کے اوپر مرکوز ہے. اصل میں اگر اس کا سینٹرل آئیڈیا آپ نے تو وہی ہے. لیکن میں اس زمن میں دو باتیں ان سے عرض کروں گا کہ ایک تو انہوں نے جس طریقے سے چیلنج دیا ہے تاجر برادری کو، اس کے لیے کم سے کم لفظ ہے غیر حکیمانہ، یہ انداز مناسب نہیں. اس سے تو واقعتا جیسے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، کسی کو دیوار کے ساتھ لگا دینے والی بات ہے کہ پھر اس کے پاس ریٹیلیٹ کرنے کے سوا کوئی چارہ کار رہ ہی نہ جائے، ورنہ وہ خود اپنے سامنے جو ہے وہ شرمندہ ہو کر رہ جائیں گے. وہ بد نصیب جو گر جائے اپنی آنکھوں سے، تم اپنی آنکھ پہ کیسے اسے بٹھاؤ گی؟ تو انسان اپنی آنکھوں میں گر جاتا ہے کہ ساری بڑکیں مار کر ہم تو بیٹھ گئے، ٹائی ٹائی فش ہو گئے، تو اس کے بعد وہ عزت نفس نام کی کوئی شے ان کے اندر باقی نہیں رہے گی. بہرحال ایک رائے یہ ہے کہ یہ بہت انڈر ایسٹیمیٹ کر رہی ہے حکومت تاجروں کی طاقت کو. ہمارے بھی جو تنظیم اسلامی کے ندائے خلافت کے جو تجزیہ نگار ہیں ایوب بیگ صاحب، مرزا صاحب، انہوں نے بھی یہی، اب آج کا جو ہے ندائے خلافت اس کے تجزیے میں یہی نقطۂ نظر ظاہر کیا ہے کہ یہ بڑی غلطی ہے اور تاجروں کی طاقت کو یہ بہت انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں، یہ صورتحال بہت خوفناک ہو سکتی ہے. اور خاص طور پر یہ کہ اس کے معاملے میں کوئی قدم اٹھا تو گویا کہ جو فلائٹ آف کیپیٹل ہو رہا ہے تیزی کے ساتھ اور ہو جائے گا. پہلے ہی نکل چکا کیپیٹل اس ملک سے، اور باقی بھی جس کے پاس جو کچھ ہے وہ نکال باہر کرے گا، یہاں سے کچھ نہیں رہے گا. یہاں پر وہ جو انہوں نے کہا کہ ہماری انڈسٹری جو ہے قبرستان بنی ہوئی تھی، تو وہ تو اور زیادہ قبرستان بن چکی ہے. جتنی کچھ کے وہ تھی نواز شریف صاحب کے دور میں، اس سے زیادہ بڑا قبرستان بن چکی ہے. اب تو صورتحال جو ہے وہ بہت بگڑی ہوئی ہے، بہت خراب ہو چکی ہے. اس لیے کہ وہ فلائٹ آف کیپیٹل جو ہے اس کے لیے آپ نے چونکہ راستے بھی کھول دیے، اور وہ اس کے اندر نیک نامی حاصل کرنے کے لیے کیپیٹل باہر جا رہا ہے. بہرحال میرے نزدیک میں کان کھول کر ان کے یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں، اپنا سارا زور بھی لگا لیں اور کتنا ہی اس کو، اس قوم کو اور وہ کولوں میں پھیل کر اس کا تیل نکال لیں، پاکستان کی معیشت دوبارہ درست نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی، الا یہ کہ ایک دفعہ کھڑے ہو کر اعلان کر دیں کہ ہم سود نہیں دیں گے، خلاص، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں. خود کہا انہوں نے 50% سے زائد ہمارا جو ہے ڈیٹ سروسنگ میں نکل جاتا، کیا کریں پھر؟ ننجی کیا نہائے اور کیا دھوئے اور کیا سکھائے، کیا کریں؟ بحال ہی نہیں ہے اس کے، کس کو وہ کیا نہائے اور کیا دھوئے اور کیا سکھائے، یہی بحال تو ہے. کافرز اور خزانے خالی پڑے ہوئے، کچھ ہے ہی نہیں، اور 50% نکل جاتا، اور اس میں بڑا حصہ لوکل کا ہے. کوئی ایک دن میں اعلان کیجئے، ہمارے دین کا حکم ہے اور ہمارے جو ہے سپریم کورٹ فیصلہ کر چکی ہے، لہذا ہم نے آج سے یہ تو بند ہو، آپ کا بجٹ آج اسکوئر ہو جائے گا، جو بھی ہوگا ہوگا، دیکھا جائے گا پھر. اس کے لیے تو میں کہہ چکا ہوں آپ سے کہ پھر تیار رہیے سینکشنز کے لیے جو بھی ہو، لیکن یہ کہ ایک دفعہ ہمت کر کے آدمی کھڑا ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ سہارا بھی بنتا ہے. اور اتنا بڑا کام ہم اللہ کے دین کا حکم سمجھ کر کریں گے تو اللہ ہمیں چھوڑے گا نہیں، اللہ ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. اگر اس طریقے سے کام کیا جائے کہ آپ ایک دفعہ سود پر عمل شروع کر کے، سود کی بندش اندر بیرون دونوں طرف، اپنے بجٹ کو اس وقت اپنے وسائل کے اندر سکوئر کر لیں، پھر رفتہ رفتہ اس ملک میں ٹیکس کلچر کی تنفیذ ہو تدریجن. یہ جس طرح کا معاملہ بن گیا اس وقت، تو چونکہ وہ دو چکی کے پاتے کے درمیان آئے ہوئے ہیں، اوپر آئی ایم ایف، نیچے تاجر برادری اور عوام بھی، اس لیے کہ جی ایس ٹی جب آئے گا، جی ایس ٹی تو عوام کے اوپر پڑے گی تلوار نا. ہر شے جو کنزیوم کرے گا کوئی عام شہری، اس کے اوپر 15% قیمت بڑھ گئی، اس کی 15% سرکاری خزانے میں جائے گا. تو یہ تو پہلے ہی جن کی کمر ٹوٹ چکی ہے، جو یعنی جو مہنگائی کے بوجھ تلے دہ جا رہے ہیں، سسک رہے ہیں، تمام اخبارات کارٹون شائع کرتے ہیں سب، یہ پورا ایک رائے عامہ ہے جو سامنے آ رہی ہے. اس میں مزید سکت نہیں ہے، بلکہ یہ کہ تنگ آمد بجنگ آمد ہو سکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں جو ہے عوام اٹھ کھڑے ہوں. وہ ایک دفعہ جھاکا ختم ہونے والی بات ہے. پھر یہ کہ یہ بھوکے بھیڑیے جو ہیں وہ ٹوٹیں گے اور گریں گے اور لوٹیں گے اور پیٹ چاک کریں گے اور کاروں والوں پر اور کوٹھیوں والوں کے اوپر انہوں نے حملے کرنے ہیں، اس لیے کیا کریں گے؟ حال ایک حد ہوتی ہے، ایک یعنی ایک آدمی کا تھریش ہولڈ ہوتا ہے برداشت کرنے کا. اس تھریش ہولڈ سے جب معاملہ گزر جائے، ناقابل برداشت ہو جائے، تو تنگ آمد بجنگ آمد. لیکن یہ ہے کہ تدریجن یہ ہو سکتا ہے کہ کہ آپ ٹیکس کلچر کو بھی رواج دیں، چونکہ آپ ساتھ ہی ساتھ اپنی ٹیکس مشینری کو بھی درست کرنے کا عمل شروع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ضرور کیجئے. آپ جو بھی وہ ڈاکوؤں کا اڈا جس کو کہہ رہے ہیں سی بی آر، اس کو ڈاکوؤں کے اڈے سے ڈاکوؤں سے پاک کیجئے، وہ بھی بہت اچھی بات ہے، کیجئے. لیکن یہ سارے کام سائملٹینیسلی ہوں، لیکن یہ ایک اعتبار سے ایک دم اتنا بڑا حکم لگا دینا، باقی سب کے لیے تو پلی لے رہے ہیں، وقت لگتا ہے، ہماری اتنی میٹنگ ہوئی ہے 8-8 گھنٹے کی ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں یہ پھر باقی چیزوں میں وقت لگتا ہے. تو یہ آپ ایک دم ٹیکس کلچر، جہاں سرے سے ہے ہی نہیں وہ کلچر، پورے 50 برس سے اس کا کوئی وجود ہی نہیں، آپ ایک دن میں اسے نافذ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک نہایت ہی غیر حکیمانہ طرز عمل ہے. تدریجن اسی طریقے سے جو کالا دھن جس کو آپ کہتے ہیں، چھپی ہوئی دولت، وہ یہی ہے نا کہ ایک آدمی نے جو ٹیکس نہیں دیا تھا تو اپنی اس دولت کو بھی ضائع نہیں کیا. وہ چھپی ہوئی دولت بینکوں کے اندر ہے، اور بینکوں کے پاس اصل میں ہے ہی سارا کچھ، اگر سرمایہ ہے تو ہے ہی وہ چھپی ہوئی دولت. یا پھر یہ کہ وہ بڑی بڑی جو ہے اپنی بلڈنگیں ہیں، یا جو انہوں نے، اس میں بھی کام یہ ہو سکتا تھا کہ بجائے اس کے کہ آپ یہ سروے لے کر سر پر سوار ہو جائیں، جو بھی ویلتھ ٹیکس کے گوشوارے ہیں ان کے حوالے سے کام شروع کر دیجیے. بھائی آپ نے اپنے ویلتھ ٹیکس کے گوشوارے میں یہ چیزیں ظاہر کی تھی، فلاں چیز نہیں ظاہر کی، گویا کہ آپ کی ہے ہی نہیں، یہ ہم ضبط کرتے ہیں. چھٹی ہوئی آپ کی نہیں ہے، نہیں ہے، یو کانٹ کلیم. آپ نے تو اس میں لکھا کہ نہیں ہے آپ کے پاس، آپ کے پاس یہ 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 چیزیں ہیں، آگے یہ جو نکل آئی ہے اس کا مطلب کلیم ہی نہیں ہے آپ کا، یو ڈونٹ وانٹ اٹ، ضبط کیجیے. اس سے خود بخود سیدھے ہو جائیں گے کہ پھر ویلتھ ٹیکس کے لیے جو گوشوارے ہوں گے آگے ہر شخص بھرے گا، اگر چند آدمیوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو جائے تو اس کے بعد کام سیدھے ہو جائیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو ڈور ٹو ڈور اور شاپ ٹو شاپ جا کر جو ہے لوگوں کا سارا کچا چٹا اگلا پچھلا کھایا پیا سارا اگلوا کے لمبے چوڑے فارم وہ پر کروائیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں. بہرحال اس معاملے میں جو صورتحال ہے وہ انتہائی اس اعتبار سے تشویشناک ہے کہ اس کے نتیجے میں، اس غلط حکمت عملی کے نتیجے میں ہو سکتا ہے وہ چنگاری جو ہے نا، بارود میں چنگاری ایک ہی ہوتی ہے، پھر چل والا معاملہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اگر یہ بات شروع ہو گئی تو پھر نہایت خوفناک نتائج ہوں گے. دوسرا اہم واقعہ جو ہے کل کا، وہ ہے پشاور میں جو دینی اور سیاسی جماعتوں کا سربراہی اجلاس ہوا ہے. اس میں نمبر ایک تو یہ کہ جو حکمت عملی انہوں نے اختیار کی ہے میں اس کی بھی تائید کرتا ہوں، اور تحسین کا بھی میں ان کو جو ہے خراج ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی فوری کی بجائے ایک ہفتے کا مزید الٹیمیٹم دیا ہے. اس سے آگے جو ہے جماعت اہل سنت نے 50 دن کا الٹیمیٹم دیا. بہرحال اس میں یہ ہے کہ وہ ایک دم جو ہے کنفرنٹیشن جو ہے اس کی بجائے بہتر ہے کہ یہ شکل اختیار کی جائے. نمبر دو، جو مطالبات ان کے آئے ہیں وہ بھی سب کے سب نہایت موضوع، نہایت معقول اور نہایت مناسب، اس میں کوئی شک نہیں. اب جیسے یہ کہ آئین کے اندر تمام جو اسلامی جو اس کی دفعات ہیں اس کو پی سی او میں شامل کیا جائے، جب آپ مانتے بھی ہیں کہ وہ معدوم نہیں ہوئی، وہ معطل نہیں ہے، تو بھائی کیا مشکل آپ کو پڑتی ہے؟ آپ نے جس طریقے سے توہین رسالت کے قانون کے ضمن میں جو قدم اٹھانا چاہا تھا، لوگوں کے تیور دیکھ کے واپس لے لیا، بلکہ اس میں تو ایک طرح کی سمجھیے رسوائی ہوئی ہے، ایک طرح کی جگ ہسائی ہوئی ہے. امریکہ سے بھی ریئیکشن یہ آ گیا، ایک چھوٹا سا قدم نہیں اٹھا سکے تو بڑا کیا اٹھائیں گے، کیونکہ وہ تو کچھ اور چاہ رہے ہیں نا، ان کے پیش نظر کچھ اور ہے. وہ پاکستان کے اسلامی تشخص کو ختم کیے بغیر مطمئن نہیں ہو سکتے، وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو ختم کیے بغیر مطمئن نہیں ہو سکتے. ان کے لیے تو سب سے بڑا خطرہ یہ دو چیزیں ہیں، لہذا وہ تو جب تک یہ ختم نہیں ہوگا، لن تربا انکل یہود و ولد نصارا حتا تتبع ملتا ہوں، تم سے یہ یہودی اور نصرانی مطمئن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم ان کے بالکل کیمپ فالوور نہ بن جاؤ، جو وہ ڈکٹیشن دے اس کو قبول کرو. اور یہ بات کس سے کہی گئی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ولن تربا انکل یہود و ولد نصارا حتا تتبع ملتا ہوں، اے نبی کو امید نہ رکھیے ان کی یہودیوں سے نہ ان عیسائیوں سے، ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی پیروی نہ کریں، آپ ان کے کیمپ فالوور ہو جائیں، ان کی ڈکٹیشن لیں، ان کی ہدایات پر عمل کریں. تو یہی معاملہ ان کا ہے. اس حوالے سے وہ چونکہ وہ پہلو آج کے گفتگو میں میں نہیں لایا کہ وہ آنے والے واقعات کیا ہیں اور پچھلا پس منظر کیا ہے، میری گفتگو میں پہلے آتا رہا ہے لیکن آج میں نے اس کو نہیں چھیڑا، لیکن یہ نوٹ کر لیجیے، اسرائیل کا جو وزیر اعظم تھا بن گوریون، اس نے 1967 میں جب فتح کیا یروشلم، اس کے فوراً بعد پیرس میں تقریر کر کے کہا تھا کہ ہمارا اصل دشمن پاکستان ہے، عرب ممالک سے ہمیں کوئی اندیشہ نہیں ہے. صحیح کہا تھا، عربوں میں دمی نہیں، انہیں عیاشیوں نے کھوکھلا کر کے رکھ دیا. یہ تو فلسطینیوں نے کوئی دم دکھایا ہے اپنے اندر اس کی وجہ سے کہ اجڑے ہوئے ہیں، اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں، وہ اپنے ان میں ریفیوجی کیمپس کے اندر جو ہے اس کے اندر جو ہے فصل پلے ہیں بڑے ہیں، وہ ان کے اندر ہے وہ ساری آگ جو بھری ہوئی ہے، ورنہ عام عرب دولت کی پریل پیل اور اس کی وجہ سے عیاشیوں کی وجہ سے کھوکھلے ہو چکے ہیں. تو اس نے سب کے 1967 کی بات بتا رہا ہوں، پیرس میں تقریر کی تھی کہ ہمارا اصل ٹارگیٹ پاکستان ہے، یہ عرب ممالک نہیں ہے. دے پوز نو تھریٹ ٹو اس، اصل خطرہ ہمیں ہے، اگر اصل ہمارے لیے اندیشہ ہے تو پاکستان سے. بہرحال انہوں نے جو مطالبہ کیا ہے بہت معقول ہے، آپ مان لیجئے، اس میں تو کوئی پسپائی والی بات بھی نہیں. ٹھیک ہے، جب آپ مانتے ہیں کہ وہ دفعات جو ہے اسلامی دفعات دستور کی وہ معطل نہیں ہے تو پی سی او میں شامل کر دیجیے. نمبر دو، غیر سودی معاملہ، وہ تو میں نے آپ سے کہہ دیا ہے، اس کے بغیر معیشت کے درست ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں، کتنا ہی زور لگا لیں. بلکہ یہ تو ہوگا کہ ملک خانہ جنگی کے دہانے پر آ کر کھڑا ہو جائے، اس کا اندیشہ تو ہے، معیشت کے سنبھلنے کا کوئی امکان نہیں. جمعے کی تعطیل بحال کی جائے، یہ تو خیر انہوں نے کہا بھی ہے کہ میں غور کروں گا، صحیح بات ہے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے، ایک دن کی آپ کو تعطیل کر دی جمعے کی کیجیے. اور کئی سال تک ہمارا ملک کسی کے اوپر کاربند رہا ہے تو کیا ہماری کاروباری ساری ایکٹیویٹی ختم ہو کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں. اس میں بھی ایک صرف یہ کہ ایک شاعر کا ایک احترام ہے، اگر عیسائیوں کے نزدیک اتوار کا دن محترم ہے اور اگر یہودیوں کے نزدیک ہفتے کا دن محترم ہے تو ہمارے نزدیک تو حضور کا فرمان ہے، سید الایام جو ہے وہ جمعہ ہے. لہذا اگر کوئی چھٹی کرنی ہے تو جمعے کی کرے، تاکہ جو بھی لوگ نماز جمعہ ادا کرنا چاہتے ہیں وہ سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ اس کے لیے تیاری کرے، ذہن تیار ہو کر آمادہ ہو کر آئے. اسی وقت تازہ تازہ غسل کیا ہوا اور نہ صبح کا غسل کیا ہوا تو آج کل کے موسم میں اس کے بعد پسینے آ کے وہ سارا غسل تو دھل کر کہیں کا کہیں جا چکا ہوتا ہے، پسینے کی بدبو جو ہے آپ کے جسم میں سے پھوٹ رہی ہوتی. لیکن یہ کہ تازہ غسل کر کے آئیں، کپڑے بدل کر آئیں، خوشبو لگا کر آئیں ایک بہتر ہوا ہال میں، اس میں کیا حرج ہے؟ اسی طریقے سے صلیبی قوتوں اور صہیونی قوتوں کے بل پر چلنے والی این جی اوز کے اوپر پابندی لگائی جائے، یہ بہت بروقت مطالبہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری دینی جماعتوں کے سربراہ جو ہیں وہ چوکس ہیں، چوکنا ہیں، اور انہیں اندازہ ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے اس ملک میں، تو بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے اسے بھی اپنی ڈیمانڈ میں شامل کیا ہے. میں اس وقت آپ کے سامنے ایک مثال رکھنا چاہتا ہوں. ہمیں پنڈی سے ایک کتابچہ ملا ہے، میری اسٹیٹ سوسائٹی ہے جو اس کا آفس ہے کراچی میں، یہ بھی این جی او ہے، اور یہ من حمل کی تدابیر کے لیے بہت چیزیں شائع کر رہی ہے. ابھی تو ایک ہی کتاب سے ابھی ملا ہے، اس کتاب کو اگر آپ دیکھیں تو دنگ رہ جائیں گے کہ اس میں نہ صرف یہ کہ جنسی عمل کا سارا پروسیس، بلکہ اس کے خاکے، مرد کا اعلی تناسل جو ہے اس میں کیسے کنڈوم داخل کیا جائے گا، پورا تصویر اس کی. اسی طریقے سے جب عورت جس کے ساتھ مجامعت کرے گا تو کس طرح سے وہ استعمال کرے گا، اس کے خاکے دے رکھے، اور وہ مفت تقسیم ہو رہا ہے اس ملک کے اندر. آپ کے بچے، آپ کی بچیاں، آپ کے ہم سب کے سب لوگ جو ہیں اور بڑے پیمانے کے اوپر، اور اتنے دھڑلوں کے ساتھ اپنا ایڈریس بھی دے رکھا ہے، ای میل ایڈریس بھی دے رکھا ہے، اور راول پنڈی میں اسلام آباد کے اندر جو ہے اپنے اس کا جس جہاں پر دفتر ہے ان کا، اس لیے کہ ان کو تو چونکہ پوری پروٹیکشن حاصل ہے، یو این او ان کے پیچھے ہے، پوری دنیا ان کے پیچھے ہے، امریکہ ان کے پیچھے ہے، زائنزم ان کے پیچھے ہے، اور ہماری حکومت ان کے پیچھے ہے. اس حوالے سے انہیں جو ہے جب سیاح بھائی کوتوالا میں ڈرتا ہے پائے. لیکن یہ کہ یہ چیز جو ہے، یہ غنیمت ہے کہ ابھی ہمارے عام علماء کے علم میں شاید یہ باتیں نہیں ہیں، میرے علم میں بھی آ جائیے کہ ہمارے ساتھی ایک آئے اسلام آباد سے، وہ کتاب سے لے کر آئے. میں سوچتا تھا کہ لے کر آؤں، لیکن میں نے سمجھا کہ یہ مسجد کی جو حرمت ہے اس کے یہ منافی ہے کہ میں وہ کتاب چلے کر مسجد کے اندر آؤں. لیکن یہ کہ دیکھ کر آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ کیا ہو رہا اس ملک میں، پاکستان میں، اسلام کے نام پر بننے والے ملک. ان تمام این جی اوز کے اوپر پابندی لگنی چاہیے. میں تو کہہ چکا ہوں کہ جو بھی اسلام کے علاوہ یہاں تبلیغی ایجنسیاں ان کو ختم ہونا چاہیے. لیکن یہ کہ چلیے ابھی ہماری جو دینی سیاسی، چونکہ وہ سیاسی بھی ہیں صرف دینی نہیں ہیں، تو انہیں کچھ سیاسی مصلحتیں بھی سامنے رکھنی ہوتی ہیں، تو وہ اس حد تک آگے نہیں جا رہے ہیں. میرا مطالبہ تو یہ ہے کہ ارتداد کا قانون نافذ کیا جائے، شریعت کا متفق علیہ فیصلہ ہے، مرتد کو سزا قتل ہے. اور یہ کہ مسلمان ملک کے اندر دارالاسلام میں کسی مذہب کی عوامی تبلیغ کی اجازت نہیں ہے، آج بھی سعودی عرب میں نہیں ہے. سعودی عرب تو ان کی آنکھ کا تارا ہے کہ ان کی فوجیں لا کر وہاں بٹھا لی ہیں، لیکن باقی یہ سارے کام تو وہاں ہیں. وہاں کوئی چرچ نہیں بن سکتا، وہاں کوئی سنیگوم نہیں بن سکتی، وہاں کوئی جو ہے مشنری کوئی ادارہ وہاں پر جو ہے نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ان کے نزدیک اسلام کی تعلیمات کے خلاف. اور یہ کہ مرتد کی سزا جو ہے وہ اسلام میں قتل، یہ داخل. لیکن یہ کہ چلیے وہاں تک ہماری دینی سیاسی جماعتیں نہ بھی جائیں، تبھی یہ کہ انہوں نے جو بھی یہ فیصلے کیے ہیں جو مطالبے کیے ہیں وہ معقول ہیں بہت صحیح ہیں اور میں ان کی تائید بھی کرتا ہوں اور تحسین بھی. لیکن ان حضرات سے میری گزارش یہ ہے کہ اصل کرنے کا کام یہ ہے کہ نمبر ایک یہ منظم اور متحدہ محاذ ہونا چاہیے. ابھی تو انہوں نے کہا انڈکلیئرڈ ہے, یہ غیر اعلانیہ اتحاد اتحاد ہونا چاہیے, منظم مرتب معلوم ہو کون کون جماعتیں ہیں اور کس کس جماعت کے کس لیول کا آدمی جو ہے اس کی شورا کے اندر آئے گا تاکہ فیصلے ہوں تو وہ تمام جماعتوں پر بائنڈنگ ہو. جیسے کبھی ایم آر ٹی جس میں نظام مصطفیٰ تحریک میں تھا کہ کنسنسس کے ساتھ فیصلے ہوں گے, میجورٹی جو ہے رائے سے نہیں ہوں گے, میجورٹی اوپینین سے نہیں ہوں گے, ایک دستور تھا اس کا. اسی طریقے کے دستور کے ساتھ ایک متحدہ محاذ بنایا جائے اور اس کے بیس کو براڈ کیا جائے. مثلا یہ کہ جو اہل حدیث کا ایک دھڑا تو وہاں موجود تھا, دوسرا نہیں تھا. حالانکہ پروفیسر ساجد میر صاحب تو سینیٹر تھے نا, باقی جو مولانا محی الدین لکھوی ہیں وہ تو خود اپنے بل پر ایم این اے بنتے رہے ہیں ہمیشہ. ان کی اپنی جو ہے پولیٹیکل ایک حیثیت ہے اپنے ایک علاقے کے اندر, ان کا سیاسی اثر و رسوخ ہے, لیکن وہ نہیں. یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بھی کوئی انہوں نے سلیکٹو جو ہے چوائس کیا ہے اپنی پسند کا اپنی مرضی کا. پھر جماعت اہل سنت جس نے ثابت کیا ہے, میں نے عرض کیا تھا کہ اصل کریڈٹ جو ہے یہ جو توہین رسالت قانون کے ضمن میں حکومت نے پسپائی اختیار کی ہے تو اس کا کریڈٹ سارا جاتا ہے جماعت اہل سنت کو. کسی اخبار نے میری اس بات کو نقل نہیں کیا, نوٹ نہیں کیا. میں چاہتا ہوں کہ بات آئے کہ یہ کہ جس کا اصل میں حق ہے حق بحقدار رسید, باقی لوگوں نے تو اس میں جو بہتی گنگا میں اس وقت ہاتھ دھوئے تھے, لیکن یہ کہ اصل کام انہوں نے کیا تھا. اسی طریقے سے ان کو بھی اس میں شامل کریں. لہذا براڈ بیسڈ ہو لیکن اس کا ایک معین دستور ہو, متحدہ محاذ ہو. نمبر دو, صرف دینی ایشوز کو لے کر اٹھیں, صرف دینی ایشوز. اس زمن میں میرے نزدیک ایک بہت بڑی کوتاہی کا جرم سرزد ہوا ہماری اس تاریخ کے دوران مذہبی جماعتوں سے کہ جب یہاں پہ صدر ایوب خان نے فیملی لا آرڈیننس نافذ کیا, اس وقت جو ہے اگرچہ شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی بریلوی جماعت اسلامی یہ چھ کے چھ مکاتب فکر کی ٹاپ کی قیادت نے کہا کہ اس میں یہ دفعات غیر اسلامی ہیں, اسلام کے خلاف ہیں, لیکن ایجیٹیشن کوئی نہیں کیا. یہ جرم ہے میرے نزدیک. ایجیٹیشن ہوا تو سیاسی لوگوں کے ساتھ مل جل کر اور اس کے سیاست کے لیے, جمہوریت کے لیے اور اس کے لیے اس کے لیے, پھر نتیجہ یہی ہوا وہ ایوب خان کی آمریت ختم ہوئی تو جمہوریت آئی تو وہ ذوالفقار علی بھٹو کی جمہوریت تھی. وہ ظاہر بات ہے جماعت اسلامی کی جمہوریت تو نہیں تھی, وہ جے یو آئی کی جمہوریت تو نہیں تھی, وہ تو پھر ذوالفقار علی بھٹو کی جمہوریت آئی ہے. جیسے کہ آپ نے جمہوریت کے نام پر بات بنائی تھی نا, دین کے نام پر بات ہوتی تو میرے نزدیک یہ بہت بڑا قرض ہے ہماری دینی جماعتوں پر کہ انہوں نے خالص دینی ایشو پر, خالص دینی ایشو پر ختم نبوت کی تحریک چلی اور کامیاب ہوئی, خالص دینی ایشو پر یہ جو ہے توہین رسالت کا مسئلہ اٹھا اور کامیاب ہوا. تو اب بھی یہ ہے کہ خالص دینی ایشوز کو لے کر جو متفق علیہ ہو انہیں آگے بڑھنا چاہیے اور باجی کی غلطی کا دوبارہ جو ہے اس میں ارتکاب نہیں ہونا چاہیے. تیسرے یہ کہ اہل سیاست اور اہل تجارت ان سے علیحدہ اپنے آپ کو, بھائی آپ کی اپنی گریونسز ہیں آپ اس کے حوالے سے بات کریں جو کرنی ہے. آپ کا اپنا معاملہ ہے سیاسی ان کا, وہ پیپلز پارٹی کے ہوں یا مسلم لیگ کے, آپ کے اپنا معاملہ, ہر ایک اپنی اپنی جنگ لڑے. ٹھیک ہے, یہ جمع ہو کر اگر کچھ کیا گیا تو پھر وہی ہوگا جیسا کہ ایوب خان کے خلاف ایجیٹیشن کا نتیجہ نکلا تو بھٹو صاحب برآمد ہو گئے, بھٹو صاحب کا ایجیٹیشن ہوا حالانکہ اس میں اصل قوت دینی جماعتوں کی لگی, لیکن یہ کہ بھٹو صاحب کا ایک کے خلاف ایجیٹیشن ہوا تو 11 سالہ مارشاء اللہ برآمد ہو گیا. لیکن اس وقت تک یہ کہ پاکستان کو گردن نہیں پہنچی تھی, لیکن اب صورتحال اگر اسی طرح کا معاملہ ہو گیا, کیوس ہوا اور کوئی خانہ جنگی تک نوبت پہنچ گئی, اس لیے کہ اب ہمارے ہاں جہادی تحریکیں بھی موجود ہیں, اب ہمارے ہاں اسلحہ کا استعمال جاننے والے بہت لوگ موجود ہیں, افغان جہاد میں کشمیر جہاد میں قوم کے اندر جو ہے وہ مسلح جو ہے عمل کا بھی اس کا شعور بھی اور اس کا علم بھی اس کی مہارت بھی صلاحیت بھی پیدا کر دی, تو وہ خانہ جنگی تک معاملہ بن سکتا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ بھیڑیے تاک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی نگاہوں میں کھٹک رہا ہے, اسرائیل کی نگاہ میں کھٹکنے والا ملک صرف ایک ہے وہ پاکستان. پاکستان ہی ہے نا کہ جس نے سیکولرزم کو چیلنج کیا ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے, چاہے ابھی نظری طور پر کیا عملاً تو نہیں کیا لیکن سیکولرزم کو چیلنج تو کر دیا. پاکستان واحد ملک ہے جس نے موجودہ مالیاتی استعمار کو چیلنج کیا ہے نظری طور پر کہ بینک انٹرسٹ از ربا اینڈ حرام, بات ختم ہو. اور وہ تو در حقیقت رگے جان ہے ان سارا بینکوں کا نظام اور یہ پورا مالیاتی استعمار اس کی جو اصل رہ جا ہے وہ تو یہی سود ہے. اس کے خلاف بغاوت پاکستان سے ہوئی ہے. تو میں کھٹکتا ہوں دلے یزدان میں کانٹے کی طرح. یہ تو در حقیقت پاکستان جو کھٹکتا ہے, نیو ورلڈ آرڈر, جیو ورلڈ آرڈر, زائنزم, اسرائیل, یہ سارا جو ہے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن, ٹرپس, اور یہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک, ان سب کا نشانہ, اور امریکہ اور یونائٹڈ نیشنز, یہ سب کا نشانہ تو پاکستان ہے. یہ بھیڑیے تو گویا کے تاک میں بیٹھے ہیں. یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ غلط بات ہوگی. مبادہ وہ شکل ہو جائے, مبادہ مبادہ مبادہ, جو میں نے سورہ سجدہ کی آیات میں آپ کو سنائی ہے, وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. سورہ روم میں تو صرف یہ بات تھی کہ فساد رونما ہو چکا ہے بر و بحر میں, جسے میں نے داخل و خارج پاکستان سے تعبیر کیا یہاں. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ تاکہ ان کے کچھ گناہوں کی ان کو سزا چکھا دے شاید کہ لوٹ آئے. یہاں فرمایا ہم لازمن انہیں چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے بڑے عذاب سے پہلے شاید کہ لوٹ آئے. وہ چھوٹا عذاب ہم پر 1971 میں آ چکا ہے. اب اگر جو ہے صورتحال ہماری تبدیل نہ ہوئی اور ہم نے اسلام کی طرف اپنا فیصلہ کن رخ نہ کیا تو شاید وہ بڑا عذاب آخری عذاب اس کے ساتھ آ جائے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور خاص طور پر اس میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے اگلی آیت کے حوالے سے, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. ان سے بڑھ کر ظالم کون ہو گیا ہوگا جن کو کہ اس کے ان کے رب کی آیات کے حوالے سے یاد دہانی کرائی گئی پھر بھی انہوں نے انکار کیا, اعراض کیا. دنیا میں شاید کوئی مسلمان ملک نہیں ہے جس میں تذکیر بالقرآن اس پیمانے پر ہوئی ہو جو پاکستان میں ہوئی ہے. قرآن کے ذریعے سے دورہ ترجمہ قرآن اور قرآن کے کیسٹ اور قرآن کی کانفرنس اور قرآن کی تربیت گاہیں اور ون ایئر ریجول قرآن کو, یہ سارا کام دنیا میں کسی اور جگہ آپ کو اس کا سوا حصہ بھی نظر نہیں آئے گا. وہ سارا کام یہاں ہوا ہے. اب بھی اگر یہ قوم جو ہے قرآن کی طرف اور دین کی طرف نہیں آتی تو پھر گویا کہ اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کے لیے کوالیفائی کر رہی ہے. اس کا حل کیا ہے وہ اگلی دو آیتوں میں ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اسے ہدایت بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے. وہ ہدایت کی کتاب قرآن ہے ہمارے پاس, یہ موجود ہے. اور اگلی آیت میں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. اور ہم نے ان میں ایسے لوگ, ایسے ائمہ ہدا کھڑے کر دیے, ہدایت دینے والے لوگ, کہ جو ہماری آیات کے حوالے سے انہیں تذکیر کرتے تھے, رہنمائی کا صحیح حق ادا کرتے تھے, اس لیے کہ انہوں نے خود صبر کی روش اختیار کی تھی اور یہ کہ ہماری آیات پر یقین کامل رکھتے تھے. یہ ہیں چار آیتیں سورہ سجدہ کی. اور اب وہ تین آیتوں کے بارے میں بس دو منٹ میں عرض کروں گا. وہ تو چونکہ میری پوری کتاب موجود ہے امت مسلمہ کے لیے سے نکاتی لائے عمل. پہلی آیت میں پہلے یہ کہ افراد درست ہو, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے, اور دیکھنا ہرگز موت میں آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں. گویا کہ پہلے افراد درست ہوں, اپنے وجود پر اپنے گھر میں اللہ کا دین قائم کریں, اللہ کی شریعت نافذ کریں. اگلی آیت میں واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, سب مل جل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے سے بچو, منقسم نہ ہو جاؤ, متفرق نہ ہو جاؤ. اسی کے ضمن میں وہ آیت بھی آئی ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے تفرقے کا, کہ پھر آپ کے کنارے, آپ کے گڑھے کے کنارے تک تم پہنچے ہوئے تھے, وہاں سے ہم نے تمہیں بچایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس تباہی سے اسی طرح بچا لے جیسے اوس اور خزرج کے دو قبیلوں کو بچایا تھا اسلام کے ذریعے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے. پھر تیسری آیت, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم سے ایک ایسی جماعت وجود میں آنی چاہیے, ایسی امت, جماعت. امت بغیر امام کے نہیں ہوتی اور جماعت بغیر امیر کے لیے. حضرت عمر کا جو ہے اثر, لا اسلام الا بالجماع ولا جماع الا بالامارہ. کوئی اسلام ہے ہی نہیں جماعت کے بغیر. یا تو اسلامی نظام قائم ہے تو امیر المومنین کے ہاتھ پر بیعت ہے اور یہ جماعت ہے, اور نہیں ہے تو اس کو قائم کرنے کی جد و جہد کریں گے تو جماعت درکار ہے, اس کے امیر سے بیعت ہوگی. تیسری کوئی شکل ہے ہی نہیں. اسی لیے فرمایا مم ماتا ولیس فی عنقہ بیت مات میتۃ جاہلیت، جو شخص جو مسلمان مرا اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ بہرحال جماعت بناؤ جو ایک تین ہی کام کرے گی، دعوت الی الخیر، امر بالمعروف، نہی عن المنکر۔ اب اس میں تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، بہرحال ہم نے تنظیم اسلامی جو بنائی اسی لیے بنائی، انہی اصولوں پر بنائی، انہی مقاصد کے لیے بنائی، اور منہج انقلاب نبوی سے اپنے لیے راستہ طے کیا ہے، اس میں وہ آخری مرحلے کے لیے ایک اجتہاد بھی کیا ہے۔ ان سب پر باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال آخری الفاظ جو ہیں اس آیت کے وہ بہت اہم ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فلاح صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو ایسی جماعت میں شامل ہوں گے۔ باقی ٹھیک ہے، 1.5 بلین مسلمان ہیں جو بالکل جس کو کہ اقبال کہتا ہے ناقہ بے زمام، وہ اٹھنی کہ جس کی لگام ہی نہیں ہے، وہ تو جدھر اس کا سر سماتا چلی جاتی ہے۔ اگر افراد جو ہیں سوئے قطار بھی کشم ناقہ بے زمام را، نغمہ کو جاؤ من کو جا ساز سکون بہان عیس، شاعری سے مجھے کیا سروکار، میں نے تو اسے ذریعہ بنایا ہے کہ یہ مسلمان امت، مسلمان قوم جو ناقہ بے زمام بن چکی ہے اسے قطار کے اندر لے آؤں۔ بہرحال اس کے لیے ہم اپنی سی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔